أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون درود پڑھیے محمد وعلى محمد ولایت محور دین خدا اس فرصت میں موضوع سخن قرار پایا ہے اور عرض ہوا تھا کہ ولایت اساس دین ہے. حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث امامت کے بارے میں منقول ہے, اصول کافی میں ہے, بہار الانوار میں ہے اور دیگر بہت سارے مجموعوں میں وہ روایت امام علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے اور پوری حدیث چند صفوں کی حدیث ہے, مفصل ہے. درحقیقت امام علیہ السلام کا ایک پورا خطبہ ہے, ایک خطاب ہے جس کو حدیث کی شکل میں نقل کیا گیا ہے. جب مدینے سے امام علیہ السلام کو خراسان مامون کے حکم پہ لایا گیا, بظاہر خلافت کے لیے یا جانشینی کے لیے, لیکن حقیقتاً ایک سازش کے تحت, ایک منصوبے کے تحت امام کو مدینے سے منتقل کر کے خراسان اس مکار انسان نے اور ظالم و ستمکار حکمران نے اپنے جوار میں معصوم کو زیر نظر رکھنا چاہا. راستے میں امام علیہ السلام نے, مامون کا یہ اہتمام تھا کہ امام کو ان شہروں سے اور آبادیوں سے نہ گزارا جائے جہاں امامت اور ولایت کے پیروکار رہتے ہیں, اور خصوصیت کے ساتھ مامون نے اس مامور دستے کو یہ تاکید کی ہوئی تھی کہ امام کو قم سے نہ گزارا جائے. مدینہ سے خراسان کی طرف آئیں تو قم راستے میں پڑتا ہے, یہ تاکید تھی کہ قم سے نہ گزارا جائے. چونکہ قم کے بارے میں معصومین کا فرمانا ہے کہ قم عش و آل محمد, اہل بیت کا آشیانہ ہے قم. خود معصوم فرماتے ہیں کہ قم آشیانہ اہل بیت ہے. جب بنو امیہ کا ستم تھا, بنو عباس کا ستم تھا اور اہل بیت کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا, اس وقت بھی قم میں پیروان ولایت رہتے تھے, پیروان امامت رہتے تھے, اور مکتب امامت کو پھیلانے والی بڑی عظیم شخصیات قم سے پیدا ہوئیں. آج بھی قم آشیانہ اہل بیت ہے. ہر ایک مقام ہو, ہر ایک مرکز کی اپنی اہمیت ہے اور اپنی جگہ, اس کی افادیت ہے, لیکن قم معصوم فرماتے ہیں کہ قم کا کردار اہل بیت کے تعلیمات کے اندر اور مکتب اہل بیت کے اندر دوسرے شہروں سے بڑھ کر ہے. معصوم کا فرمانا ہے کہ اہل قم میں سے ایک مرد اس وقت کئی سو سال پہلے, معصوم نے یہ فرمایا تھا کہ اہل قم میں سے ایک مرد ایسا اٹھے گا جو قیام کرے گا, لوگوں کو دین خدا کی طرف دعوت دے گا, امر بالمعروف کرے گا اور لوگوں کو ہمارے امر, ہماری ولایت کی طرف دعوت دے گا, وہ ہمارے نظام کو نافذ کرے گا. کئی سو سال بعد خدا نے معصوم کے اس فرمان کی تعبیر عملی صورت میں محقق کر دی، ثابت کر دی. قم آج بھی اشیاء آل محمد ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اشیاء آل محمد رہے گا. آنے والی نسلیں بھی اس آشیانہ اہل بیت سے علوم اہل بیت، مکتب اہل بیت و نظام اہل بیت کو سیکھتی رہیں گی. تاکید کی اس نے خصوصیت کے ساتھ قم سے نہ گزارا جائے، ایسے شہروں سے گزارا جائے جہاں پیروان امامت و ولایت کم ہیں یا نہیں ہیں، اور جہاں تک ہو سکتا تھا ان مامورین نے یہی کیا، اسی پر عمل کیا، ایسے راستوں سے امام کو لے کر جاتے رہے جہاں کم تھے ماننے والے. ان میں سے ایک مقام تھا مرو، مرو کے نام سے، کہ بعض اوقات سنتے ہیں ایسے تلفظ ہیں، ظاہر ہے کسی زبان کا لفظ کسی دوسرے زبان میں آتا ہے تو اس کو صحیح طرح سے تلفظ اسی زبان کے لہجے میں نہیں کیا جاتا، بہت سارے الفاظ مرو بسا اوقات سنا جاتا ہے کہ بعض اس کو پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں مرو، مرو نہیں ہے بلکہ مرو ہے، مرو. مرو کے مقام سے آبادی تھی، ایک بستی تھی، اہل بیت کے ماننے والے کم تھے، وہاں سے امام علیہ السلام کو گزارا گیا. جو چند ایک تھے ماننے والے وہ آئے استقبال کو، امام علیہ السلام اپنے راہوار پر گھوڑے پر سوار تھے. امام نے وہیں سے پوچھا لوگوں سے کہ یہاں پر کیا گفتگو ہو رہی ہے، جواب دیا گیا کہ یہاں پر امامت و ولایت کے بارے میں گفتگو زیادہ ہوتی ہے. اس پر امام علیہ السلام نے ایک مفصل خطبہ دیا کہ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ امامت کیا ہے، انہیں کیا معلوم کہ ولایت کیا ہے. پھر ولایت کی تشریح فرمائی امام علیہ السلام نے، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، بڑا خوبصورت خطبہ ہے. امامت کے بارے میں منفرد سند ہے یہ، ایسی سند کسی اور جگہ مشاہدے میں نہیں آئی جیسی حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے منقول. امام علیہ السلام نے امامت کی تشریح اور تفسیر شروع کی، اس ذیل میں ایک جملہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا جو ہمارا موضوع سخن ہے. متعدد تعبیریں مفصل حدیث ہے، وہ ساری بیان کرنا یہاں مقصود نہیں. ایک جملہ امام کا امامت کے بارے میں وہاں یہ تھا کہ ان الامامت اصل اسلام نامی، امامت ترقی پذیر، نامی یعنی رشد و نمو کرنے والا اور بلند ہونے والا، آگے بڑھنے والا، حرکت میں رہنے والا، اور متحرک اسلام نہ جامد اسلام. امامت متحرک اسلام کی بنیاد ہے، اساس ہے، کیونکہ مکتب امامت ہے ہی مکتب حرکت ہے، مذہب ہے، ہم اس کو کہتے ہیں مذہب ہے. مذہب بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، عربی زبان میں ذہاب اور ذہبہ چلنے کو کہتے ہیں، جیسے سلوک چلنے کو کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں لفظ سیر و سلوک، سیر بھی چلنا ہے، سلوک بھی چلنے کا نام ہے. سالک یعنی چلنے والا، بیٹھے ہوئے کو عرب قائد کہتے ہیں، قعود، اور قرآن نے ذکر بھی کیا ہے کہ بعض لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل قعود ہوں، مثلا جب جنگ و جہاد کا وقت آ جاتا ہے کچھ لوگ جاتے ہیں میڈیکل سرٹیفکیٹ لے آتے ہیں کہ ہمیں بیماروں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ہوتے جوان ہیں لیکن کوئی گواہی کوئی شہادت لے آتے ہیں کہ ہمیں مریضوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ادھر چھوڑا جائے. ایک جنگ میں مصلحت کے تحت امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ جنگ پہ لے کر نہیں گئے، پیچھے چھوڑ گئے. اب ناگوار تو نہیں گزرا، چونکہ رسول اللہ کا حکم تھا، رسول اللہ جہاں بھی حکم دے وہاں پر علی تابع ہیں، لیکن سخت تھا علی علیہ السلام کے لیے کہ جہاد سے رک کر پیچھے بوڑھوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رہنا، وہ بھی امیر المومنین کے لیے، مرد جہاد کے لیے اور شیر خدا کے لیے، صاحب ذوالفقار کے لیے، جس کے نام سے کفار کے وجود پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اس کا پیچھے بیٹھنا بڑا دشوار تھا. لہذا فرمایا کہ میں ان عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں گا، یہاں پر حکم دیا گیا کہ آپ مصلحت ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں رہیں پیچھے، اس میں بھی ایک مصلحت ہے. لیکن کچھ لوگ شوق سے اہل قعود کی صورت میں رہنا چاہتے ہیں. قعود قرآن کی اصطلاح ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، کہ خدا نے مجاہدوں کو، حرکت کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو، تگ و دو کرنے والوں کو، بیٹھے ہوئے بیکار عاطل و باطل لوگوں پر خدا نے ان کو درجات، بڑے عظیم درجات ان کے بلند کیے ہیں خدا نے. بہت عظیم درجات ہیں مجاہدین کے، جو اہل حرکت ہیں، جو اہل سعی و کوشش ہیں. بیکار مخلوق خدا کو پسند نہیں ہے، بیکار انسان خدا کو پسند نہیں. اسلام مذہب حرکت و سلوک ہے، مسلک یعنی سلوک کی جگہ، مذہب یعنی چلنے کی جگہ. زہبہ چلنے کو کہتے ہیں، قاعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں. یہ مقعد نہیں ہے بلکہ مذہب ہے. مقعد یعنی بیٹھنے کی جگہ، مذہب یعنی چلنے کی جگہ. عموماً مسافر خانہ ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ، گھر ہوتا ہے لیٹنے کی جگہ، بستر ہوتا ہے سونے کی جگہ، لیکن راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے. مسلک راستے کو کہتے ہیں مسلک، اور راستے کو ہی کہتے ہیں مذہب. اس دین کا نام یا تشیع کو کہا گیا یہ مذہب ہے. مذہب یعنی حرکت کی جگہ ہے، چلنے کی جگہ ہے، یا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن بعض علاقوں میں، خطوں میں، دنیا میں ہر جگہ نہیں ہے، بعض ممالک میں دیکھا کہ پل خالی ہوتا ہے لیکن اس پہ کوئی پڑاؤ نہیں ڈالتا، چوک خالی ہوتا ہے کوئی اس پہ بیٹھتا نہیں ہے، قعود نہیں کرتے، راستوں پہ تجاوزات نہیں ہوتے. لیکن اپنے ہاں یہ کلچر ہے کہ راستے جو چلنے کے لیے ہیں وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دری بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی طوطا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اور لے کے بیٹھ جاتے ہیں، خوب بیٹھ جاتے ہیں آ کر، یعنی چلنے کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں آ کر. ظاہر ہے چلنے کی جگہ کوئی بیٹھ جائے آ کر تو راستہ بھی تنگ ہو جاتا ہے چلنے والوں کو، کیونکہ کچھ تو چل ہی رہے ہوتے ہیں، چلنے کی جگہ ہے، چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اگر گاڑی چلاتے ہیں، اگر راستے کے دونوں طرف گاڑیاں کھڑی کر دی جائیں اور آپ بیچ میں سے اپنی گاڑی گزارنا چاہیں، نکالنا چاہیں، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے چونکہ انہوں نے پارک کر دی ہیں گاڑیاں. چلنے کی جگہ پر، ویسے شریعت کا بھی حکم ہے کہ سادے معبر نہ کرے، حرام محرمات میں سے ایک حرام سادے معبر، معبر یعنی عبور کی جگہ، راستوں کو مسدود کرنا، چلنے کی جگہ پہ بیٹھنا، چلنے کی جگہ کو تنگ کرنا، یہ محرمات میں سے ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس میں کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ ایسی گاڑی پارک کریں کہ دوسروں کو گزرنے کا موقع ہی نہ ملے، جائز نہیں ہے، اسلام بھی اجازت نہیں دیتا. عرض یہ کر رہا تھا کہ راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعض کلچر، بعض تہذیبیں ایسی ہیں کہ وہ راستوں پر بھی پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، راستوں پر بھی جا کر بیٹھ جاتے ہیں، راستوں پر خیمے لگا لیتے ہیں، اور راستوں پہ جا کر اپنی دریاں بستر بچھا لیتے ہیں، خود بھی نہیں چلتے اور چلنے والوں کے لیے بھی مشکلات کھڑی کرتے ہیں. اسلام اور تشیع، مذہب اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ چلنے کی جگہ ہے. اگر مذہب کسی کوئی کسی انسان کا تعلق ہو اور اس انسان میں حرکت نہ ہو بلکہ بیٹھ گیا ہو، یعنی ایک ساکت و خاموش مذہبی جو حرکت نہیں کرتا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کار پارک کی ہو یا راستے کے اندر، نہ خود چلتا ہے نہ دوسروں کو چلنے دیتا ہے، یہ دوسروں کے مزاحم ہو جاتا ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اسلام نامی، نامی یعنی رشد و نمو کرنے والا، ترقی کرنے والا، آگے بڑھنے والا. امامت اس کی اساس ہے، الامامت اصل اسلام نامی، یہ ایک جملہ ہے. البتہ ساری حدیث بہت نورانی ہے کہ انشاءاللہ توفیق ہو اس حدیث کو پورے طور پر بیان کرنے کی، بعض مجالس میں اس کو عنوان قرار بھی دیا ہے، امامت سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. المیہ جو دین کے ساتھ پیش آیا اور دینداروں کے ساتھ، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، وہ سطحی نگاہیں اور سرسری پن ہے کہ دین خدا میں انسان سطحی دید سے دیکھے دین کو، سطحی نگاہوں سے دیکھے دین کو، اور سرسری لے بہت. درر الحکم امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات کا ایک مجموعہ ہے جو نہج البلاغہ سے پہلے تدوین ہوا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے جملے حکیمانہ امیر المومنین علیہ السلام کے کئی ہزار کی تعداد میں موجود ہیں. درر الحکم ظاہرا ترجمہ بھی ہو چکی ہے, اردو میں موجود ہے ترجمہ شدہ کتاب, بہت ہی نایاب اس کے اندر حکیمانہ اقوال ہیں. آپ بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں, سارے مکاتب و مذاہب اور سارے نظریات و فلسفے آپ چھان ماریں, لیکن جیسے درر الحکم میں حکیمانہ اقوال ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے, ایسا ایک قول بھی آپ کو اس پائے کا کہیں بھی نہیں ملے گا. لیکن یہ گمنام گمشدہ چیزیں, سرمایہ ہمارا یا معلوم ہی نہیں ہوتا, اگر معلوم ہو تو بند گھروں میں پڑا رہتا ہے. سروکار رکھیں. میں مومنین کی خدمت میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں اور اہل علم کو بھی ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ علی کی دنیا میں آ جائیں. علی کے نام کی حد تک تو آئے ہیں, اب ذرا علی کی دنیا میں بھی داخل ہوں. علی کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے کہاں سے داخل ہوں؟ آج تو علی ہمارے سامنے موجود نہیں. علی موجود ہے ہمارے اندر, ہمارے پاس موجود ہے, ہم گریز کرتے ہیں, ہم کتراتے ہیں علی کی دنیا میں داخل ہونے سے. علی کی دنیا علی کے اقوال ہیں, علی کی نہج البلاغہ ہے. اگر اس نہج البلاغہ کی دنیا میں جائیں آپ کو معلوم ہوگا علی کس دنیا کے رہتے رہنے والے تھے. پھر اپنی دنیا کو علی کی دنیا سے تقابل کریں, موازنہ کریں, پھر دیکھیں کتنا فرق ہے ہماری دنیا میں اور علی کی دنیا میں. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں نہج البلاغہ نہ ہو, اردو میں موجود ہے ترجمے کے ساتھ, مطالعہ کریں اس کا, دیکھیں علی کی دنیا کیا ہے, جس کو ہم نے, جس کو خدا نے ہمارا ولی بنایا, جس کو ہم نے امام چنا اپنے لیے, امام مانا اپنے لیے, اور یہ نعمت عظمیٰ خدا نے دی. دیکھیں اس مولا کی زندگی کیا ہے. لوگ پیش تو کرتے ہیں ہمارے سامنے امیر المومنین کو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی وہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, علی کچھ اور ہیں. حسین وہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, حسین جو کربلا میں ہیں وہ اور حسین ہیں, اور حسین جو ممبروں سے پیش ہوتے ہیں وہ اور حسین ہیں. ممبروں سے جو حسین پیش کیے جاتے ہیں, بعض ممبروں سے, بعض خطیبوں کی زبانی, بعض ذاکروں کی زبانی, جس حسین کو پیش کیا جاتا ہے کون حسین؟ کہ جو دشمنوں کی منت سے ماجد معاذ اللہ کر رہا ہے کہ مجھے جانے دو کہیں, میں جا کر کہیں پناہ لے لیتا ہوں, میں ہندوستان چلا جاتا ہوں, میں یمن چلا جاتا ہوں, مجھے چھوڑ دو, مجھے جان بچانے دو, لیکن دشمن بھاگنے نہیں دیتا. لیکن کربلا میں جو حسین ہے وہ کون ہے؟ کربلا میں وہ حسین ہے کہ اگر ساری دنیا مجھے چھوڑ کر چلی جائے, کوفہ تو چھوڑ ہی گیا ہے, مدینہ تو چھوڑ ہی گیا ہے, مکہ تو چھوڑ ہی گیا ہے, امت تو چھوڑ ہی گئی ہے, لیکن یہ 72 بھی اگر مجھے چھوڑ کر چلے جائے میں پھر بھی نہیں بھاگوں گا. فرمایا میں ذلیلوں کی طرح ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا, اور میں غلاموں کی طرح فرار اختیار نہیں کروں گا. ممکن نہیں ہے میں فرار اختیار کروں. عظمت حسین کو نہیں سمجھا, حسین کے نام پر ملا کر اپنا کام چلایا ہم نے. اس وجہ سے ایک بزرگوار کی معیت میں زیارت کا شرف نصیب ہوا کربلا میں. کربلا میں جا کر انہوں نے زیارت کروائی, انشاءاللہ خدا آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. زیارات میں مشغول تھے, انہوں نے سارے حرم دکھائے کربلا کے, اور ان میں حرم اکثر جو بنے ہوئے ہیں یہ شہنشاہوں نے بنائے ہیں, اور زیادہ تر ایرانی شاہوں نے بنائے ہیں, کچھ صفوی شہنشاہوں نے بنائے ہیں. تین سلسلے ایران میں شہنشاہیت کے اسلام کی تاریخ کے بعد, یعنی جب سے ایران مسلمان ہوا اس کے بعد سے تین بڑے سلسلے شہنشاہوں کے ایران میں رہے ہیں. صفوی سلسلہ رہا ہے, قاچاری سلسلہ رہا ہے, اور پہلوی. پہلوی یہی آخری سلسلہ تھا جس کو امام امت نے نابود کیا, منقرض کیا جس کو. اکثر صفوی شہنشاہوں کے بنے ہوئے حرم ہیں, اور بعض قاچاریوں کے حرم ہیں, اور بعض حرم ایسے بھی ہیں جو پہلویوں نے بنائے ہیں, اسی شہنشاہ نے بنائے جو نابود ہوا, پھر نار ہوا. یہ انہوں نے حرم بنائے تھے, اور وہاں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ حرم کس کے پیسے سے بنا, کس کے عہد میں بنا, کس نے یہ بنایا, یہ گنبد کس نے بنایا, یہ زری کس نے بنوائی, یہ دروازے سونے کے کس نے لگوائے, یہاں اور جو کام ہے وہاں پر خوبصورت حرم کے اندر کیا ہوتا ہے, آئینہ کس نے لگوایا, یہ وہاں پر کاشی کہتے ہیں ٹائلوں کو, یہ ٹائلیں کس نے لگوائیں. ہر جگہ تختیاں لگی ہوئی ہیں, کبھی غور کریں تو پڑھتے بھی ہیں بعض جا کر, دلچسپی ہوتی ہے جن کو ان چیزوں سے وہ پڑھتے بھی ہیں جا کر. ان بزرگوں نے زیارات کروائی, زیارات کروانے کے بعد جب آخری زیارت کروا لی اور بتاتے بھی گئے ساتھ کہ یہ حرم ہے, اس میں یہ ہے, تو میں نے اگر اپنے موبائل سائلنٹ پہ لگا دیں آپ تو مجلس کا تقدس بھی باہر رہے اور توجہ بھی ادھر ادھر نہ جائے. درود پڑھیے محمد والے. سب چیک کر لیں نکال کے اور سائلنٹ پہ لگا دیں انشاءاللہ. میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ اے بزرگوار, آپ نے ہمیں کربلا دکھا دی, لیکن جتنی کربلا آپ نے دکھا یہ ابھی تک اور ہم نے دیکھی, یہ تو شاہوں کی بنی ہوئی کربلا ہے, یہ تو شہنشاہوں کی بنی ہوئی کربلا دکھا دی آپ نے, لیکن ہم تو آئے تھے حسین ابن علی کی کربلا دیکھنے کے لیے. حسین ابن علی نے بھی ایک کربلا بنائی, وہ کربلا بتائے. حقیقت یہ ہے شاہوں نے جو کچھ بنایا وہ اور ہے, حسین ابن علی نے جو کچھ بنایا وہ اور ہے. ہمارے یہاں بھی بہت کچھ, چونکہ مذاہب کی سرپرستیاں عموماً دربار سرکار پہلے سے کرتے آئے ہیں پاکستان میں, برے صغیر میں خصوصاً تقسیم سے پہلے راجے مہاراجے مذہب و مسلک کی سرپرستی کرتے رہے ہیں. علماء بھی جو آتے تھے ہجرت کر کے تبلیغ کے لیے اور ان کو ٹھہراتا کوئی نہیں تھا اور وہ راجے کے ہاں مہاراجے کے ہاں قیام کرتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ راجے مہاراجے وہ دین کو بھی اپنے لیے اعلیٰ ہی سمجھتے ہیں. راجے کا مذہب وہ راجدھانی ہوتی ہے, اس کا مذہب خدا, راجہ خود خدا ہوتا ہے, وہ کسی خدا کا عبادت کرنے والا نہیں ہوتا. اگر راجے مہاراجے, راجہ سے مراد راجہ قوم نہیں ہے, راجہ یعنی سردار جو حاکم حکمران ہیں, جو اس سرزمین پر یا ہندوستان میں جن کو راجہ مہاراجہ کہا جاتا ہے کہ فلاں سٹیٹ کا راجہ, فلاں مملکت کا, فلاں ریاست کا مہاراجہ. خوب یہ راجے مہاراجے یہ خود خدا بن کے حکومت کرتے ہیں, فرعون بن کے حکومت کرتے ہیں. اگر کسی جگہ خدا کا نام لیتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو اپنا پیروکار بنانے کے لیے. اگر کسی جگہ مذہب کی سرپرستی ترویج کرتے ہیں تو اس لیے کہ لوگ ان کے زیر اثر رہیں, باہر نہ چلے جائیں, نہ مذہبی طبقہ ان کے اثر سے باہر جائے, نہ غیر مذہبی طبقہ ان کے اثر سے باہر جائے. مذہب وہ نہیں ہے جو راجوں کی سرپرستی میں آئے, مذہب وہ ہے جو آئمہ کی اور دینی راہبروں کی سرپرستی میں انسان تک آئے, وہ خالص مذہب ہوتا ہے. آج ہمیں سب سے بڑی ایک مشکل یہی ہے کہ جو دین ہمارے پاس ہے یہ جن کینال سے گزر کے آیا ہے ہم تک, جن جگہوں سے گزر کر آیا ہے ہمارے تک, ہم نہیں دیکھتے, پیچھے رجوع ہی نہیں کرتے, غور نہیں کرتے. ہم اتنی سپیڈ میں ہیں کہ پیچھے دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس پہنچی کہاں سے, کون لے کر آیا یہاں پر, کس نے منتقل کی یہ چیز, آیا مغرب سے آئی, مشرق سے آئی, دوست لے کر آیا, دشمن لے کر آیا, حامی لے کر آیا, مخالف لے کر آیا, کون لے کر آیا. وہ دیکھ کے انسان اس کو اپناتا ہے, لائی ہوئی کس کی چیز ہے یہ. انہوں نے سرپرستی کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر داخل کر دی. ائمہ اطہار نے جو مسئلہ کو حقیقت بیان فرمائی تھی, جو مقرر کی تھی, جو خطوط مقرر کیے تھے, اس کو اپنے لیے اعلی کار بنا لینا, اعلی بنا لینا, اور اس کے آڑ میں پاکستان میں مذہب کا کتنی آڑ لی جاتی ہے, کتنے حکمران ایسے آئے جنہوں نے مذہب کی آڑ لے کر مذہب کو نقصان پہنچایا. آپ کو معلوم ہے وہ پہلا جرنیل جب آیا ضیاء الحق, اس نے آ کر مذہب کی آڑ لے کر مذہب کو کتنا نقصان پہنچایا. دہشت گرد مذہبی گروہ مذہب کے نام پر بنائے, وہ بظاہر ٹوپی پہن کے جا کر نماز پڑھتا, نماز جمعہ پڑھتا, نماز شب پڑھتا, کیا پڑھتا, لیکن مسجدیں خطرے میں اسی نے ڈال دی, اسی کے بنائے ہوئے گروہ نے ڈال دی, اور انہی کے زیر اثر و زیر سرپرستی